الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سورة ياسين سے دوستی ہوئی کون سی والی جو دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کو اب لگتا ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی لگائے. اور یہ کب آپ سے باتیں کرے گا؟ جب آپ اس سے باتیں کریں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں قرآن سے بھی واقعی وہی میسج ملتا ہے جو کہ ایک دوست کو دوسری دوست سے ملتا ہے. اب ہم انشاءاللہ آخری آیتیں کریں گے سورۃ یاسین کی، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ابھی بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع کریں گے آگے، بس تھوڑا سا حصہ، اصل میں ایک ہی ٹاپک ہے لیکن ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے پیچھے آیتوں کے ساتھ جوڑیں. ہم نے دیکھا کہ پوری سورت یاسین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. بار بار لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ذات ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے. اب آگے سے آیت نمبر 69 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے کچھ الزامات کا ازالہ ہے. الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں اور یہ بھی تھا کہ آپ کاہن ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر, اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے. وما ینبغی لہ, اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان, یعنی ڈزنٹ سوٹ ہم. پیچھے سورت شعرا میں ہم شعر کے بارے میں پڑھ چکے کہ والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. آیت نمبر 224 سے لے کر 226 میں تھا کہ شاید ان کی تو بیر بھی گمراہ لوگ کرتے ہیں, اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ تو ہر وادی میں ادھر ادھر منہ اٹھا کے پھرتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں وہ اس میں نہیں کرتے نہیں ہیں. تو گویا کہ اس کو ادھر جوڑ لیجئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی کا تو کردار بالکل اس سے مختلف ہے. نہ تو آپ کے پیچھے گمراہ ہیں, آپ کے پیچھے تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر جیسی شخصیات ہیں, اور شاید تو ادھر ادھر وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں, بے مقصد ایم لیس لائف گزارتے ہیں, جبکہ اس نبی کی زندگی کا تو ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی کو ایک مشن کے ساتھ جوڑ دیا. پھر تیسری بات یہ کہ انم یقولون ما لا یفعلون, وہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں. تو اس نبی کی تو پوری ذات کو تم کھول کے دیکھ لو, زندگی بھر میں جو دوسروں کو کہتے تھے وہ خود بھی کرتے تھے, اور دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں تو کہنے, سوری, خود عمل کرنا چھوڑ دیں نا تو دوسروں کو کہنے کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. یہ توفیق صرف اسی بندے کو ملتی ہے جس کو کوشش کی حد تک اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے کا جو ان کا الزام تھا اس سے بری کیا گیا. اب تھوڑا سا ہم شعر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ پیچھے ڈیٹیل سے بات ہوگی, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں نے سورہ یاسین ہی صرف سنی ہو, پیچھے نہ سنا ہو. تو شاعری میں عموماً ایکسیجریشن ہوتا ہے, سپر ہیومن باتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں, جتنے گانے ہیں وہ شاعری ہے نا. میں جوئے شیر لانا اور میں پہاڑوں میں نہریں کھود دوں, ستاروں پہ کمندے ڈال دینا, یہ ایک سنجیدہ انسان کا مزاج نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی نا اس میں شاعری نہیں تھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں شعر فہمی اور شعر شناسی تو تھی, لیکن شعر پڑھنے کا ذوق نہیں تھا. یہ دو لفظ لکھ لیجئے, شعر فہمی تھی, کیونکہ شعر ایک کلام ہے جس میں لمبی بات کو مختصراً پرو دیا جاتا ہے, اور جو لوگ ایموشنل ہوتے ہیں نا, بہت سینسٹیو لوگ, ان کو شاعری اچھی لگتی ہے. اجڑ, گمار, سیلفش, اپنے حال میں مگن رہنے والے, ان کا مزاج بھی سخت ہوتا ہے. نرم مزاج لوگوں کو شاعری سمجھ آتی ہے. اور شعر شناسی مراد یہ کہ شعروں کو پہچاننا, بر موقع کسی چیز کا یاد آنا, یہ تو تھا, لیکن ذوق نہیں تھا پڑھنے کا. اس لیے جب کبھی کوئی شعر پڑھتے بھی تھے تو اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوتے اور شعر کا وزن بدل جاتا. ایک دفعہ آپ نے ایک شعر پڑھا, پڑھتے ہوئے حسب معمول شعر جو تھا بے وزن ہو گیا. تب ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے, مسکرا اٹھے اور عرض کہ نشہد انک رسول اللہ, کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مراد یہ کہ آپ شاعر نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ ہیں. تو آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی تو پھر آپ شعر کیسے پڑھیں گے, اللہ تو خود کہتا ہے یہ. تو گویا کہ دیکھیے جس کو ماننا ہے, اب یہاں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے, جس کو ماننا ہے نا وہ آپ کی زبان سے غلط شعر سن کر بھی تصدیق کر دے گا کہ آپ بات سچ کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کی بات کرتے ہیں. اور جس نے بات پکڑ لی ہے نا تو ایک چھوٹا سا لفظ پکڑ کے بولے گا, یہ لفظ کیوں بولا آپ نے, یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو پڑھانا نہیں آتا, یہ کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کریں, دس اینڈ دیٹ. تو جب آپ نظر ہی رکھیں گے صرف دوسرے کی غلطیاں پکڑنے پہ تو پھر آپ کو تو بہت زیادہ مسئلہ آ جائے گا. تو لہٰذا ابو بکر جیسی صداقت اللہ ہمیں دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے, نہ کہ اس کی غلطی کو پکڑ کر خود مزید غلطی کرنے کے لیے چل پڑے. لیکن اللہ کے نبی شعر کو سمجھتے تھے. آپ کا فرمان ہے ان من الشعر لحکمت ان من البیان لسحر, بے شک اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں بہت سے, اور بہت سے خطبے یا بیان سحر کا کام کرتے ہیں, یعنی جادو کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے شاید نہیں, ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے اور نہایت واضح قرآن ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاعری نہیں ہے, ایک واضح کلام ہے. اب دیکھیں شاعر جب مشاعرہ کرتے ہیں اور لوگ مقرر مقرر کہتے ہیں اور ایک ماحول بن جاتا ہے, اور عرب وہ قوم تھی جن کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی تھی. مرد تو مرد ہیں, عورتیں اور بچے بے ساختہ شعر کہتے تھے, شعر کی حقیقت سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ جیسے ہمارا کلچر اسی طرح یہ بھی کوئی ایسا رمزیہ کلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اثر تو دلوں پہ ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ درست نہیں ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کو شعر پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ ایک شعر ابن طرفہ کا آپ نے بہت پڑھا تھا، اور وہ شعر بھی ایسا کہ جس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزور، یعنی آپ شعر کے وزن کو توڑ کے پڑھتے تھے. کہتی ہیں کہ اس کو آپ نے وزنی توڑ کر من لم تزود بالاخبار پڑھا، تو اس پہ ابوبکر نے کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا، تو آپ نے کہا میں شاعر تھوڑی ہوں، نہ میرے لیے شعر و شاعری مناسب ہے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کے اندر سے منہ سے کچھ خود لفظ ایسے نکل آئیں جو ایک حقیقت کی غمازی کریں تو وہ اور بات ہے، لیکن الگ سے اس کو رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن کی جو صفت آئی ہے نا، ذکر اور قرآن مبین. ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، ڈیلی ریمائنڈر ہے، یقین دہانی ہے، اور قرآن کھلا ہوا ہے، یعنی اتنے خوبصورت ریمائنڈر کے ہوتے ہوئے اور واضح قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کلام کی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی شعر سکھا دیتا جس شعر میں کوئی خرابی نہیں تھی تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے کبھی ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہم ذرا سا دین پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم ہر وقت فتوے پھینکتے ہیں، ادھر کے فتوے ادھر، ادھر کے فتوے ادھر، وہ حرام وہ حلال، شاعر تو سارے برے ہو گئے، بس قرآن پڑھنے بیٹھے تو شاعروں کو برا کہنے لگ گئے. کیونکہ آپ پتہ آج بھی ہمارے کلچر میں ادب میں سے اکثریت لوگ جو ہے شعر و شاعری پڑھتی سنتی ہے، اور کتابیں دیکھ لیں، ویب سائٹس دیکھ لیں، اور بعض لوگ ہیں علم کی محفل سجائے نہ سجائیں محفل مشاعرہ ضرور سنت رکھتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں نا تو یہ قرآن عام کر دیں. اچھا آپ نے یہ شعر سنا، ذرا تھوڑا سا یہ قرآن بھی سن لیں، دس سیٹ. اس سے زیادہ چڑ چڑا کے اور اگلے کو غصہ دلا کر آپ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے. پھر اگلی آیت میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا احساس دلایا کہ میں نے صرف تمہاری ضروریات ہی نہیں بلکہ تمہاری خواہشات کو بھی پورا کیا. کیسے؟ کہ یہ قرآن جو ذکر اور کے قرآن مبین ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں لکھ لیں، بلکہ یہ آخری پہلے جملے نکال کے ابھی یہ لکھ لیں کہ اس ذکر اور قرآن مبین کے نازل کیے جانے کی وجہ کے لینذر من کان حیاً، اس کو تو آپ ہائی لائٹ کر لیں. یہ ذکر آپ پر کیوں اتارا گیا؟ تاکہ وہ خبردار کر دے صرف اس شخص کو جو زندہ ہو. یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر آپ عام طور پہ بھی مانا لیں تو اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ قرآن زندوں کے لیے. کتنی بڑی دلیل آپ کو مل گئی اس کی، سورت یاسین کو صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے، رکھنے والوں کے لیے، کہ دیکھو قرآن کہتا ہے لینذر من کان حیاً، زندوں کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیے سویا ہوا ایک شخص، آپ اسے کہ آگ لگی ہے، اس کو فکر نہیں. مرا ہوا شخص پڑا، آپ کہتے ہیں سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا. ایک جاگتا زندہ بشر ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ چنگاری دکھی ہے تو اٹھ کے اپنے بستر سے ہل جائے گا. ایسی ہے نا. تو قرآن زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اس کو مردوں کے لیے رکھا. دوسرا، یہاں زندہ سے مراد روح کا زندہ ہونا ہے. حقیقت ہے کہ جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں نا، انہیں پہ قرآن کی بارش پڑتی ہے تو عمل کے پودے اگتے ہیں. اور ابو جہل جیسی مردہ روح قرآن پڑھا نہیں سن سکا، ابو لہب بحثیت زندہ تھے لیکن حیوانی سطح پہ زندہ تھے، ان کے اندر کی روحوں کی موت تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم چلتے پھرتے مقبرے تھے، کس کے؟ ان کی روحوں کے تھے. تو ایسے لوگوں کو چاہے ہمسائے میں رکھ لے. آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب نفس سلم کا دیبر بھی تھا اور چچا بھی تھا. اوپر سے اس کی بیوی نفس سلم کی ہنڈیا کے اندر گندگی پھینکا کرتی تھی تو سیدھا آپ کی ہنڈیا کے اندر جاتی تھی، اتنا برا نیبر تھا. فائدہ ہوا؟ آپ کہتے قریب ہوں تو بڑا فائدہ ہو، قریب آئیں گے تو بہت ضرور فائدہ اٹھائیں گے، آپ دور نہ جائیں، یہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف ہماری خام خیالی ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں قریب جائیں گے یا ہم جہاں جائیں گے وہاں سے قریب والے ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ فطرت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میں نقصل مدینہ تھی رجل ایسا، دور سے شخص دوڑتا ہوا آ گیا اور قریب والے جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں. مکہ والے قریب والے تھے، نبی کو جھٹلا دیا. مدینہ سے دور والوں کی آفر آئی، اللہ کے نبی وہاں گئے اور انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. تو لہٰذا قربت اور دوری سے کچھ نہیں ہوتا. جب ہم نے اسکول لیا تھا پہلے، ہم لوگ ایک ایسی جگہ پہ تھے کرائے میں، کرائے کی جگہ پہ تھے، وہاں ٹرانسپورٹ بہت ایزی تھی، ہر طرف سے لوکل جیسے سٹی سینٹر ہوتا ہے ہر طرف کی ٹرین بس ویگن ایوری تھنگ بس ادھر. جب ہم نے یہ اپنی جگہ لی تو اس میں کچھ لوگوں کے ذمہ یہ کوشچن تھا کہ یہ جگہ تو ہے تو بالکل مین روڈ پہ لیکن گاڑیوں والے تو بہت آرام سے آئیں گے لیکن ہو سکتا ہے ہر طرف سے ادھر روٹ نہیں آئے گا. تو مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا جملہ یاد ہے آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں ٹرینیں بسیں اور ویگن تو ہوتی نہیں ٹرین اور بس اور گاڑیاں نہیں یہاں لائیں گی ہمیں ہمارا شوق لے کر آئے گا. اور میں نے دیکھا کہ جو ادھر آتے تھے وہ ادھر بھی آئے اور جو ادھر نہیں آتے تھے وہ ادھر بھی نہیں آئے. ادھر جدھر ہم آئے ہمارے ارد گرد اتنے پاکستانیوں کے یعنی وہ پورے پورے اسٹوریج بلڈنگیں ہیں کہہ لیجئے. آج بھی ہمارے اسکول میں آنے والوں میں شاید 5% لوگ واکنگ سے آتے ہیں اور 95% دور سے آتے ہیں. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ قربت اور دوری سے کیا ہوتا ہے؟ اندر قربت ہوتی ہے نا تو فاصلے بھی سمٹ جاتے ہیں. ایک ایک گھنٹے دور سے لوگ آ جاتے ہیں دن میں دو دو دفعہ بھی آتے ہیں کئی بچوں کو چھوڑنے کے لے کے آگے واپس شام کی کلاس میں پھر آگے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل وہی لے گا کہ جس کے اندر طلب ہوگی. یا یہ بھی یاد رکھیے کہ عام طور پر فطرت لفظ لکھی طرف فطرت اس کے ساتھ ہم خلقت لکھتے ہیں نا یعنی یہ چند اصطلاحات آپ قرآن کے دوران بہت زیادہ سنتے جا رہے ہیں نا فطرت مسح ہو گئی فطرت زندہ ہے روح مر گئی یہ ہو گئی. ایک لفظ لکھیے فطرت ایک لکھیے خلقت اس کی خلقت ایسی ہے جیسے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اسی طرح فارسی زبان میں سرشت کہتے ہیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اس کی تو سرشت ہی خراب ہے نا ٹھیک ہے. اب یہاں جو بات پڑھے نا یہاں فطرت کیا ہے کہ ان کی فطرت وہ جو اللہ نے پیدا کی تھی گناہوں کی کثرت سے مر گئی. بات ویسے یعنی جب فطرت کا تعلق وہی سے کٹتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے اصل میں دل دھڑکتا رکتا ہے نا تو جسم کی موت ہوتی ہے. جیسے دل وہ کہتا ہے نا کہ دل تجھ سے ہے زندگی رواں زندگی دل سے ہے نا تو ہماری یہ جو زندگی ہے نا روح کی یہ فطرت کے ساتھ ہے. فطرت کا تار کٹتا ہے نا تو انسان مر جاتا ہے. یہی بات کہہ دی. آپ اس کو تھوڑا سا اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خلقت کا تعلق عالم خلق سے مٹی اور زمین سے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا انسان کو. سورۃ نساء آیت 28 میں بھی آتا ہے وخلق الانسان ضعیفا. سورۃ بنی اسرائیل آیت 11 میں ہم پڑھنا پڑھا بڑھ چکے کہ انسان کو خلق الانسان من اجل. خلقت کا سرشت کا تعلق انسان کے جسم سے جبکہ روح کا تعلق انسان کے فطرت کے ساتھ ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ روم آیت 30 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گویا کہ ہم نے کرنا کیا پھر جسمانی موت سے زیادہ روحانی موت کا فکر کرنا ہے کہ ہمارا دل نہ مر جائے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر قول واقع ہو جائے. کون سا قول؟ حجت تمام عذاب کے مستحق. اور یہ قول بھی تو ثابت ہو گیا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم دلوں پہ مہر لگ گئی. انذر تو مملم تنذرم لا یؤمنون. آپ ذرا اپنے اوپر لے کے سوچیے اگر میرے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے یحق القول علیہ یا مجھ پر یہ قول اللہ کا ثابت ہو جاتا کہ میں نے اس انذار سے اور اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھانا مجھے بتائیے کہ میں کہاں کی رہتی. وہ کوئی زندگی تھی اگر ہم اس کے بغیر جیتے؟ اس لیے انسان کو اس کی فکر لگ جانی چاہیے. کبھی خود کو فری ہینڈ نہ دیں. جیسے میں نے پیچھے بھی آپ سے عرض کیا کہ خود کو ہمیں اپنے بارے میں سوئے زن رکھے دوسروں کے لیے حسن زن رکھے. نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں میں پتھر ہوں اتنا قرآن پڑھتی ہوں اتنا حق اور باطل کا فرق پتہ چل گیا پھر بھی میری زندگی میں اتنی خطائیں غلطی ہیں. اور جس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے نا لیون زیرا من کان حین مجھے یہ جملہ اتنا سوچنے پہ مائل کر رہا ہے کیا میں زندہ ہوں؟ دیکھیے درد کب ہوتا ہے جیسے ہاتھ پہ مارے تو درد ہو رہا ہے نا کیونکہ ہاتھ زندہ. آپ اس کو ماریے اب اس کو خراب تو ہو سکتا ہے مائک لیکن درد اس کو نہیں ہوگا نا. درد زندہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ جو بے درد بے حس اپنی جان میں جیتے ہیں نا اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں یہ ہمارے اندر کی مردگی کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان مسلمان ایک جسم واحد کی طرح جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے سارا جسم نہیں سوتا. اس کو بخار ہوتا ہے، سارے جسم کو بخار ہوتا ہے. آج اگر امت مسلمہ کو پوری تصور میں لا کے سوچیں کہ دنیا میں کسی مسلمان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، ہمیں خبریں سننے سے اور تھوڑا سا ان پہ ترس کھانے سے زیادہ کتنا کو درد ہوتا ہے، اور اگر درد ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہمارے کس عملی رویے سے دکھتا ہے. ہمارے اپنے گھروں میں اتنی کثیر چیزیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی گرمی سے مر رہا، کہیں سردی سے مر رہا، کوئی بھوک سے مر رہا، کوئی پیاس سے مر رہا. یعنی کم از کم ساری انسانیت بھی ہے ہمارے گول میں، لیکن کم از کم ہمیں اپنے مسلمانوں کا تو درد ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بیچ کی بونڈ مضبوط ہوتی ہے. ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تو بھائی بہنوں کا بہت پیار ہوتا ہے، وہ جوڑ کے رکھتے ہیں. ماں باپ کے بعد سب سے پہلے لڑائی بھائی بہنوں سے جو پڑتی ہے نا، وہ ورثے پہ پڑ جاتی ہے، اور کئی دفعہ پھر سال ہر سال تک وہ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے. تو دین کی روح قائم ہوگی نا تو مسلمان زندہ ہوگا. آپ قرآن کو اس کی روح کے ساتھ پڑھیں. آپ کو بوسنیا میں، چچنیا میں، صومالیہ میں، افریقہ میں، ویسٹ میں، عرب میں، عجم میں رہنے والا ہر مسلمان اپنا بھائی لگے گا. اپنے بھائی بہنوں میں تو کوئی کالا ہوتا ہی ہے نا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کلے لوگ ہیں، یہ کالے جب سے آئے یہ ہو گئے، یہ بہت چوریاں کرتے ہیں، یہ لوگ عمرے اور حج سے آتے ہیں اور یقین کریں افریقی لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جہاں آ جائیں یہ ہوتا ہے، یہ گن ڈال دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ جگہ لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں. صرف دل میں ایک تعصب ہے کہ یہ کالے لوگ ہیں، ہے مسلمان لیکن یہ چوری ہوں گے. تو یاد رکھیے، یہ درد مندی اپنے اندر لانی ہے ہمیں. یہ درد انشاءاللہ پھر ہماری تڑپ بنے گا، اور یہ تڑپ پھر ہمارا پیشن بنے گی، اور یہ ہمیں لے کر جائے گی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں تڑپ دے دے. دل مرتا دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. حقیقت تو اس وقت لگتا ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے، اور مادے کی محبت دل کو مردہ کرتی ہے. مٹیریلسٹک اپروچ ہے نا. آج آپ دیکھیے کہ جو اسٹائل آف لیونگ، لائف اسٹائل آف لیونگ ہے، میں عام بات نہیں کر رہی کہ جیسے بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کی اور بہت چیریٹیز لوگ دے رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہی میں. اور میں نہ مشرق اور مغرب کا کوئی فرق آپ کو دینا چاہتی ہوں، لیکن پبلکلی آج لائف اسٹائل کیا ہے، ویسٹرن اسٹائل کہہ لیجیے، آج سپر پاورز اور ان کے لوگوں کا اسٹائل کیا ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا لنچ کھولیں گے، آپ ساتھ والے کو بھی نہیں پوچھیں گے اور کھانے لگ جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی خود غرضی، اتنی ذات میں اپنے رہنا کہ آپ کو بالکل ایک تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ لیں گے. جتنا مادی طور پر مٹیریلسٹکلی انسان اوپر جا رہا ہے نا، اتنا خود غرض ہو رہا ہے. میں کچھ کر دوں، میرے درجے، میرا رینک، میری اولاد، میرے بچے، میرا گھر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر اسی سے اجتماعیت بنتی ہے. خون چوستے ہیں، جو سود کا نظام دنیا میں آتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے اگر 1000 لوگ ہیں وہ سیلفش ہوئے، تو اس میں سے ہی ایک حکمرانوں میں بھی تو جائے گا نا، تو حکومتیں صرف سیلفش ہو جائیں گی. آج یہ جو دوسرے ملکوں کے ریسورسز کو لے لینا اور ان دوسری چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا، سب خود غرضی ہے. اسلام آپ کو حساس بناتا ہے. آپ شیئرنگ بنتے ہیں، آپ کیئرنگ بنتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مجھے تمہارے ساتھ مل کر شیئر کرنا ہے. اور اگر آج ہم مسلمان صرف اس پہ عمل کرنے والے خود کو بنا لینا، تو غیر مسلموں کے لیے یہ بہت بڑی شکست ہوگی اور اسلام کی فتح ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ سورت یاسین بغیر ذکر کے پڑھ لیں تو آپ کے خیال میں آپ کے میاں کی جاب بحال ہو جائے گی، آپ کی بچی کا رشتہ ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوگا تو لینذر من کان حیا کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. اس کے بعد آیت 71 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم شرک کس طرح کر سکتے ہو. میں نے تو اس مخلوق کو پیدا کرتے ہوئے کسی کو بیچ میں شامل نہیں کیا، تمہاری ضروریات سے بڑھ کر میں نے تمہاری تعیشات کا بھی انتظام کیا. آئیے دیکھتے ہیں کس چیز پہ غور و فکر ہے. اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے غور کیا؟ مطلب یہ کہ کرو. انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے پیدا کیے، انعامن چوپائے، کیٹلز مویشی، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں. کبھی آپ دیہاتوں میں اور گاؤں میں لوگوں کو دیکھا کریں، یہ میری بھینس ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری گائے، یہ میرا گھوڑا، یہ بکریوں کا ریوڑ میرا. اور بڑے فخر سے لوگ اپنے مال ڈور ڈنگر کے اوپر فخر کر کے اپنا حق جتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، مما عملت ایدینا، آپ مجھے بتائیے اس آیت کو سمپل طریقے سے بھی تو بیان ہو سکتی تھی نا یار، کہ ہم نے ان کے لیے گائے پیدا کی اور وہ مالک بن گئے، پیدا ہم نے کی گائے، مالک یہ بن گئے. یہ کہنے کے لیے، یہ کہنا ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے پیدا کیے، یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ انسان کی بے بسی کا. اور اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف لے کر اور زیادہ اس کو احسان بنا دیا کہ اگر میں نہ کرتا، اگر ہم اس میں اپنا حصہ نہ ڈالتے تو کبھی تم لوگوں کو یہ فائدہ نہ دے سکتے. بلکہ بنانے کے بعد کیا کیا؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، پھر ہم نے ان کو متی کر دیا. ذلہ یا ذلو کیا ہے؟ ذلول، نرم کرنا. پیچھے پڑ چکے آپ سورہ بقرہ کے شروع میں، زمین کو نرم کرتی ہے. ذلول کا لفظ وہاں آیا تھا گائے کے واقعے میں. تو کہا ہم نے تو ان کو متی کر دیا. فمنھا رکوبھم، پس بعض اس میں سے وہ ہے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. ومنھا یاکلون، اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں. ولہم فیھا منافع ومشارب، اور بعض اور ان کے لیے اس میں بہت پینے کی بھی چیز، سوری، اور ان کے لیے اس میں نفع کی بھی چیزیں ہیں اور پینے کی جگہ بھی ہیں. افلا یشکرون، تو کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. دیکھیے گا یہاں لفظ منافع منفعتن کی جمع نفع سے، نون فاہا نون فا عین. مشارب کا جو لفظ ہے نا، مشارب جمع ہے واحد مشرب، یعنی مشرب کی جمع مشارب، پینے کی جگہ اور گھاٹ. دودھ دینے والے جانور اور ان جانوروں کے تھن مراد ہیں، جہاں سے دودھ نکلتا ہے. انسان کے لیے مشرب ہے نا، بہترین مشروب. آپ دیکھیں انسان اپنی زندگی کے کئی مہینے صرف دودھ پہ گزارتا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. بچہ بھی پیدا ہونے سے کم از کم 4 ماہ بعد تک صرف دودھ ہی پیتا ہے، اور پھر 2 سال کے اندر دودھ کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ چیزیں بھی کھا لیتا ہے. اسی طرح انسان اگر رجل عمر کو پہنچ جائے تو آخر میں صرف دودھ ہی رہ جاتا ہے. چھوٹے سے فیڈر میں ڈال کے ہاسپٹل میں بوڑھوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، بالکل فیڈر ہی ہوتے ہیں، نپل جتنا اتنی پیچھے چھوٹی سی ایک سٹرنگ ہوگی کہ قطرہ قطرہ اس کے منہ میں جاتا رہے. اللہ نے اس دودھ کی نعمت کو بتا کر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ دیکھو جن چیزوں کو دن رات استعمال کرتے ہو، کبھی سوچتے ہو یہ کیسے ہوئی؟ اب آپ امیجن کیجئے، یہ ذلول لفظ کو تھوڑا سا انجوائے کریں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے جانور تمہارے قد سے 2-3 گنا بڑے جانور ہوتے ہیں، تمہارے آگے کیسے سر ڈال دیتے ہیں؟ امیجن کریں کسی اونٹ کی مہار جو ہے ایک 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں. دیکھیے کبھی اب جائیں کراچی تو کلفٹن کے ساحل پہ دیکھیے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سواری کرائیں. اتنا بڑا جانور آپ کے بس میں سدھانا بھی نہیں پڑتا. اس کے برعکس چیونٹی ایک قطرے کی برابر ہے، کیا آپ چیونٹیوں کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں؟ چلو سیدھی ہو جاؤ، نمک گر گیا، آؤ ادھر چیونٹی کا نمک سارا چاٹ جاؤ، مجھے اٹھانا نہ پڑے. وہ اتنی سی چیونٹی ہمارے بس میں نہیں آتی، وہ کاٹ کے بھی چلی جاتی. ہستی ہوگی جا کے دیکھو کاٹا ہی، اس کو پتہ نہیں چلا میں کدھر ہوں. اتنے بڑے کو متی کر دیا، اتنے چھوٹے کو ہمارے لیے سرکش کر دیا. افلا یشکرون، کیا غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے پینے کا کھانے کا انتظام کیا، اور صرف دودھ کی بنی ہوئی چیزیں جا کے اپنے ریفریجریٹر میں ڈھونڈ کے آج لکھ لیں. میرا خیال ہے شاید 90% چیزیں ہمارے فریج میں جانور ہی سے متعلق ہیں، جس میں آپ دیکھیں دودھ بھی ہے، چیز بھی ہے، بٹر بھی ہے، آئل بھی اسی سے آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جتنی بھی ہماری دوسری چیزیں ہیں جو سویٹ ڈشز ہیں، پھر اور بولی یوگرٹ اور کریمز، ایک کون سی بھینس دیتی چاکلیٹس ہیں، مٹھائیاں ہیں آپ کی، اور جو فریج میں فریزر میں گوشت بھرا ہوا ہے وہ کہاں سے آتا؟ جانوروں سے آتا. ایک جانور ہمیں اتنا فائدہ دے اور ہم اس سے اتنی زیادہ نعمتیں لینے والے انسانیت کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ یہ پوچھ رہے ہم سے کہ تم کتنے نفع مند ہوئے ہو، تم نے لوگوں کو کتنا نفع دینا چاہے. دیکھیے اپنے لیے جینا کیا جینا، یہ تو سب جیتے ہیں. چیونٹی بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، وہ بھی کام کرتی ہیں، کھا کھو کے سو جاتی ہیں. انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی میں فرق نفع کا ہے. انسان دوسروں کے لیے نفع مند بنتا ہے. شکر سکھایا گیا. کبھی آپ دیکھو جانوروں کے اوپر بیٹھتے ہو، آج ہم تو شوق کے مارے بیٹھتے ہیں نا، हॉर्स राइडिंग कह लीजिए या कैमल राइडिंग कह लीजिए, एक वक्त था कि लोग इधर से उधर चीजें सिर्फ उस पर भेजते थे। और आज भी हम देखिए कि कई ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जहां गवर्नमेंट फौज की जो एड है वो सिर्फ घोड़ों और खच्चरों पर भेजती है, वहां आपके ट्रक नहीं जाते, वहां आपकी जीप्स नहीं जाती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सोचो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये तो ऐसे जानवर है कि इनके तो खून और गोबर से भी अल्लाह ने मुख्तलिफ चीजें इंसान को दे दी। तो वो कहते हैं ना कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, इस मालिक को क्यों ना पुकारे जिसने पिलाई दूध की धारें। तो जरूरत है इस बात की कि फितरत के साथ जोड़े। लेकिन लोगों का जुल्म देखिए, कुफारे मक्का का जो एक और शेर था वो कहते थे ये जो गायें और चौपाए फिर रहे ना, ये वो फलां बाबा जी के नाम के, ये लात के नाम की, ये मनात के नाम की है। इसीलिए कहा वत तखजो मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद कर लिए, लअल्लहुम युनसरून, ताकि वो इनकी मदद करें। यानी इन जानवरों को भी उन्होंने बना लिया और अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ माबूद खड़ लिए कि ये माबूद आने बातिल जो है इनकी सिफारिश से हम अल्लाह के अजाब से बचेंगे। हालांकि ला यस्तती नसरह, वो तो हरगिज कोई इस्तेआत नहीं रखते इनकी मदद की। वहुम लहुम जुन्दुम महदरून, बल्कि ये तो खुद होंगे इनके पकड़े हुए कैदी। अल्लाह अकबर, यानी जिनको ये पूछते थे वही इन्हें पकड़ पकड़ कर अल्लाह के हजूर पेश करेंगे कल और कहेंगे अल्लाह ये हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में हमारे साथ ये जुल्म किया था कि हमें तेरा शरीक ठहराते रहे। अल्लाह अकबर। आप देखिए कितनी नासमझी की बात है ना, मतलब आपको वैक्यूम क्लीनर मिला, क्यों मिला? आपकी खिदमत करे, सफाई करे, आपके कारपेट को क्लीन कर दे, आप उसके सामने बैठ के हाथ टेक के उसकी पूजा शुरू कर दें। कोई पूछे ये क्या कर रहे हो, कहने ये फायदा बहुत देता है ना, ये फायदा मंद है तो मैं इसको खुदा बनाऊ। हिंदू धर्म में ये अकीदा है, हर वो चीज जो आपको फायदा दे वो आपका खुदा है। 4 करोड़ माबूदों के नाम मिलते हैं हिंदू धर्म में, पीपल का पत्ता, खजूर का पत्ता, गंगा जमुना से लेकर जिस्म के प्राइवेट पार्ट तक उनके माबूद है, क्योंकि वो इंसान को फायदा देते हैं। सब चीजों का नफा दिख रहा है तो अल्लाह का नफा नहीं देखता जिसने ये सारी चीजें दी। देखिए अल्लाह को मान ले तो उसमें ये सारी चीजें खुद ही आ जाती हैं। मैं बल्कि बड़े गौर से सुनिएगा, यानी जो जुमला भी बोला उसी को मजीद वाजे कर दूं कि ये जो सोच है कि चलो ये चीजें हमें फायदा देती हैं तो हम इनको पूज रहे हैं। कोई अकल से पूछे तो कहता है, कह सकता है क्या हर्ज है, ठीक है आंखें हमें फायदा देती हैं पर कर लें उनको पूजें। इस्लाम क्या कहता है, पूजो अल्लाह को और इन नेमतों का शुक्र अदा करो। जिस चीज को इस्लाम शुक्र कहता है ना, दूसरे मजाहब ने उसको इबादत बना दिया। समझे, जब अल्लाह की इबादत करेंगे, पूजा उसकी करेंगे, मांगेंगे उससे, तो इन चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सोच हुई। दूसरी सोच है कि अल्लाह को साइड पे करके इन्हीं चीजों को पूजने लग जाएं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमें किसी कंपनी से कोई बहुत अच्छा जॉब का लेटर आए और वो लेटर हमारे घर में पोस्टमैन देने आए, तो हम लेटर लेके उस पोस्टमैन के आगे हाथ बांध दे कि तुम चूंकि इसको मेरे पास लाया तुम मेरे खुदा हो, नौसबिल्ला तुम मेरे माई दाता हो, और उस कंपनी को पीछे से उधर कर दें। बीसियों मिसालें मौजूद हैं। तो शिर्क की तो कोई मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है, इसलिए इंसान को इन चीजों के ऊपर ज्यादा मान नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला के हुक्म है, ये उसकी जात है जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है। और आप देखिए कि ये जो बात है ना कि इन्होंने इन चीजों को खुदा बना लिया और अपने आप को इन चीजों में लेकर खड़े हो गए, लेकिन वहुम लहुम जुन्दुम महदरून, एक दिन वो इनके मुखालिफ गिरोह बनकर क्यामत के दिन खड़े होंगे। ये कौन सा दिन है, जिस दिन अल्लाह के सामने हाजिरी होगी कि ये इनके खिलाफ गवाहियां देंगे कि अल्लाह हम तो दुनिया में इनकी खिदमत करते थे, इनकी मदद करते थे, इन्होंने अगर हमें खुदा बना लिया तो इसमें हमारा तो भी कसूर नहीं, हमने तो कभी भी तुम्हारे लिए इनके लिए ये बात नहीं कही थी। अगली आयत में नबी सल्लम को तसल्ली दी जा रही है, बल्कि अब आखिरी आयतों में थोड़ा सा अंदाज ऐसा ही दिखेगा। फला यहजुन का कौलुहुम, आयत 76, फला यहजुन का कौलुहुम, अरे नबी इनकी बात आपको रंजीदा ना करें, मत अफसोस किया करें, डोंट बी सैड, इस काबिल नहीं है कि आप इनकी बातों पे दिल दुखी करें, क्योंकि इन्ना लमुमायु सिर्रुना वमायु लिनोन, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये लोग छुपा रहे हैं और जो कुछ वो जाहिर कर रहे हैं। क्या छुपा रहे थे, क्या जाहिर कर रहे थे, दिल में उनके क्या था कि इस नबी को ہم نے اس طرح سے دکھی کر دیا، اب دیکھنا یہ دین کا کام چھوڑ دیں گے. بعض دفعہ پتا کہ مخالف آپ کو ٹینس کرتا ہے، آپ کو سٹریس میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے پورا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں جو آپ کے خلاف دلوں میں ان کے نفرت چھپی ہوئی ہے، پلاننگ کرتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے، کبھی کبھی آ کے منہ پر جھوٹی ہمدردیاں کر دیتے تھے. یہ ان کے کال اور فیل کا تضاد آپ سے تو چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یہاں سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اصول ملتا ہے، اگنور گریسفلی. آپ کو پتہ بھی لگ جائے نا کہ کوئی شخص آپ سے سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، اچھا یا برا جیسا بھی، لیکن بس ٹھیک ہے، تو بس نہ برا کہیں نہ اچھا کہیں، وہ جو ہوگا نا وہی چیز سامنے آ جائے گی. جب ہم ان چیزوں کو بہت اہمیت دینے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ایک منافقت بھی ہوتی ہے، سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں، آپ کے خلاف باتوں کا طوفان باندھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں، فونوں پہ، باتوں میں. اس دور میں تو فون تھے ہی نہیں نا، آپ امیجن تو کریں. یعنی آج کل اگر آپ کبھی دو برادرز کی کہیں محفل میں بیٹھی ہوئی گفتگو سن لیں، اور دونوں اگر بڑے سیکولرلی ایجوکیٹڈ لوگ ہو نا، تو کہیں نہ کہیں مولوی کا لطیفہ ضرور آ جائے گا اور مسجد کے امام صاحب کی درگت ضرور بنے گی، ایسی رہ جاتی. اس لیے ہم جمعے کے خطبے میں بس ہینڈ پہ پہنچتے ہیں، اور اسی لیے ہم فرض پڑھتے سلام پھیر کے جوتا پکڑ کے بھاگ آتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے زیادہ لمبی بات نہ کرنی پڑے. لیکن یہ اندر ایک گرج ہے دین کے نام پہ، دین والے ہوتے ہی برے، یہ ہیں ہی نہیں، یہ فلاں یہ فلاں، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کی باتوں کو، چھوڑو. اب اس کے بعد انسان کی تھوڑی سی تخلیق پہ غور کرایا گیا، بالکل وہی دیکھ لیا اب سورت کا انداز، تدبر غور و فکر، تم کیا تھے کیا تھے، آج کیا بڑے بنتے ہو. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا تو کہ انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرے سے، فإذا هو خصیم مبین، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے والا انسان. اور جھگڑالو اس سے کیا سمجھ آتا؟ انداز صاحب کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ انسان اپنی اوقات دیکھے، ہے کیا اور بنتا کیا. دیدہ دلیری کا عالم یہ کہ ہماری آیتوں پہ اعتراض کرتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ بحثیں کرتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بچہ تو پیدا ہونے کے بعد سے ہی جھگڑے شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے بچے کا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں گھوسے مارتا ہے ماں کو. اکثر عورتیں آخری دنوں میں شکوا کرتی ہیں نا کہ پیٹ کے اندر ہلچل شروع ہو گئی ہے. دنیا میں آ رہا ہے تو بچے کا بھی جھگڑا ہے، کچھ نہ کچھ آ گیا تو دودھ پینے کا جھگڑا، ماں کہتی اس کو ضد چڑھ گئی ہے، چڑ گیا. نیند آ رہی ہے تو ماں سے جھگڑ رہا ہے، اگر بستر گیلا ہو گیا تو رو رہا ہے. تھوڑا سا دو چار چھ مہینے کا ہوا تو آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ بچے جو اکیلے پلتے ہیں کہیں دوسرے بچے کو ساتھ دیکھیں تو جھگڑنا شروع ہو جاتے، رو پڑتے ہیں، چڑچڑے ہونے لگتے ہیں. اور خیر سے اگر آپ نے انسان کا جھگڑنا دیکھنا ہے تو بچوں والا گھر کو ہی دیکھ لے، چار چھ بچے ہیں، دو بھابھی ہیں، دو فلاں. بعض دفعہ ہوتی ہے نا جو کیا اس کو بولتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ایک مقدمہ بھی ماں پورا نہیں کر سکی ہوتی تو دوسرے بچے دوسری ماں کے پاس دوسرا مقدمہ لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کس سے جھگڑتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو انسان کا جھگڑا معاشرے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، جذبات کے ساتھ جھگڑے، اپنے اوپر کئی باتیں لے رہا ہوتا ہے. پھر ذرا جوانی آ جائے تو ہر وقت تو وہ کہتے ہیں نا ہارن پہ ہاتھ ہے اور مکے مار مار کے آپ گاڑیوں کے بھی رہ رہے ہیں. جھگڑوں سے بچنا چاہیے. اگر آپ کوئی خیر کا کام زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے نقطہ لکھ لیں، حد الوسع جھگڑے سے بچنا. اور تالیے کا سے نہیں بچتی، آپ کے کا مخالف یا آپ کے سامنے جو فریق ہے وہ آپ سے جھگڑنا چاہے آپ سائڈ پہ ہو جائے، کلک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اور آپ صرف کھڑے ہیں. کہتے ہیں میں تو بولی بھی نہیں، آپ کا سوچیے تھے کہ آپ وہاں کھڑی تو تھی. سب سے بیسٹ تھنگ ہے، اور میری نظر میں عقل مند انسان ہوا ہے، با حکمت انسان ہوا ہے، کہ اس کو 10-20 سیکنڈ پہلے ہی بو آنے لگ جائے کہ اس کے بعد اگر ایک جملہ بولی تو جھگڑا بڑھ جائے گا. वो आपका बेटा भी हो सकता है जवान मुंह बोल जैसे आपके मुंह लगने वाला, वो आपकी यंग बेटी भी हो सकती है, वो आपके शौहर घर वाले सास ससुराल है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त आप दूर से परख लेते हैं ना कि इतना डिस्टेंस काफी है, पत्थर आ रहा है, दूसरी गाड़ी आगे आ रही है, टर्न आ रहा है, आप अपनी गाड़ी को आस्ता से हल्का करके रोक लेते हैं ना। इसी तरह इंसानी मामलात में पहले से रुक जाना चाहिए। झगड़े के साथ दीन पनप नहीं करता, कहां फिर दीन वाले झगड़े। सारी दुनिया को आप दीन सिखा देंगे लेकिन आप दूसरे दीनदारों के साथ झगड़ा कर ना खुद दीन पे रहेंगे ना उनको झगड़े पे लगाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लम की ये सिफत तौरात और इंजील के अंदर आती है कि आप बाजारों में झगड़ने वाले नहीं होंगे, शोर और गुल मचाने वाले नहीं होंगे। तो तबीयत के अंदर खून एंड काम रखे। अपने आपसे पूछिए, माशाल्लाह 23वें पारे पे पहुंच गए हम सब, मेरी तबीयत में ठहराव आया, मेरे घर का झगड़ा भड़ा के कम हुआ। आप कहेंगे बढ़ गए, एकदम लोग बोलते हैं जब से दीन आए झगड़े बढ़ गए। ये भी एक इल्जाम है दीन पे, हम दीन को कटहरे में खड़ा करके उसके ऊपर तीर मारते हैं। जब से कुरान को पढ़ने लगे घर में लड़ाइयां हो गई, नहीं कुरान से लड़ाइयां नहीं हुई, ये आपकी गैर हिकमत हिकमाना पॉलिसी से झगड़े होते हैं। हर वक्त जो आप इस किताब को अपने सामने रख के काम दूसरे करेंगे, कुरान सामने खोला और आते जातों को सुनाएंगे आज मेरा टेस्ट है, आज मेरा असाइनमेंट है, आज मैं नहीं करूंगी वो नहीं, और करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ शोर मचाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होंगे। अपनी इस दवाजी जिंदगी को चेक करें, कितने झगड़े हुए आज तक जिंदगी में, और नहीं हुए होंगे ना तो आप कहेंगे मैं ही इसकी वजह हूं। मेरे मियां बेचारे वो तो बहुत, कोई और होती इनके साथ रहकर दिखाती। हर अच्छी चीज को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ससुराल की बात आते कहते मैं ही थी जो इनके साथ बस गई, कोई और आए बहू इनको पता लग जाए कि मैंने इनके साथ क्या सबर किया। देखिए हर थपकी आप अपने कंधे को पे नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं दूसरे को भी देखे। दीन के साथ भी झगड़ा ना, दीन तो झगड़े खत्म कराता है, दीन तो बंदे को बहस से ज्यादा खामोश रहना सिखाता है। तो लिहाजा इस ये नेगेटिव रंग में इधर आई है कि इंसान झगड़ा लू। और ये तो मैंने आम झगड़े किए ना, कभी आप दोस्तों के झगड़े देखें, रेड़े वाले, टांगे वाले, दुकानदार, सब्जी वाले। आप एक चक्कर अपने मुल्कों में जरा बाहर का लगा के आए, घर से निकलने से लेकर गाड़ी में बैठ रहे हैं आपके भाई हैं, और गाड़ी से बाहर निकलते पहले ड्राइवर के साथ कोई खटपट होगी उनकी, वहां से निकलेंगे गाड़ी बाहर निकलेगी तो बाहर मोड़ पे कोई टांगा रेड़ा घुस जाएगा, उधर झगड़ा होगा, फिर जहां गाड़ी खड़ी की होगी वहां एकदम कुछ मसला होगा, जिस दुकान में जाएंगे चीज लेने। सच बताइए है कि नहीं, कैसे बस वैसे लगते सारे लड़ने को तैयार हैं। तो मैंने किसी से कहा कि बाहर लोग बहुत स्माइली होते हैं, तो मैं कहूं कि पेट क्यों भरे, में पेट भरा होगा तो स्माइली तो आएगा, हमारे पेट खाली है। और सच भी है ये, जब हक वाले को हक नहीं मिलता, जब एक तरफ नौकर देखता है कि मुझे मेरी छोटी सी तनख्वाह पे झगड़ा है, मुझे खाने में झगड़ा दिए, मैं तो खाने पे मेरे नजर है, और दूसरी तरफ हजारों लाखों की शॉपिंग उन्हीं के हाथों कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये फर्क तो होगा। लेकिन यहां जिस झगड़े की बात है ना, ये दुनिया का सबसे अनोखा झगड़ा है, अल्लाह अकबर के मुकाबले में इन्नी अकबर बनने का झगड़ा, या शिर्क की बात है। ये झगड़ा क्या है कि अल्लाह ही के ऊपर एतराज करता है। पीछे हमने आयत पढ़ी ना कि क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह चाहता तो खिलाता, ये झगड़ा। यानी अल्लाह पे भी लोग तनकीद करते हैं, अल्लाह ने मुझे अच्छे नहीं बनाया, अल्लाह ने मेरे लिए मेरी नसीब ही नहीं अच्छा रखा, ये झगड़ा। तुम्हारा अल्लाह हम सबको इससे बचाए कि अल्लाह के फैसलों पे इतराज करना। झगड़ा क्या था असल में, ये खास शख्स था जिसकी तरफ इशारा अगली आयतों से पता चलेगा। करता क्या झगड़ते झगड़ते, वह दरबलना मसलन, और हमारे बारे में तो मिसाले बयान करता है, वह नसी खलका हो, और अपनी पैदाइश को भूल ही गया। क्या कहता है, कहता कौन है जो जिंदा करेगा हड्डियों को, इजाम वही रमीम, जबकि वो बसीदा हो चुकी। कौन है जो इस गली सड़ी हड्डी को जिंदा करेगा जबकि वो पुरानी हो चुकी। ये जो लफ्ज इजाम है इसी से लफ्ज अजीम भी है, आइन जोएमीम ऊंट की हड्डी को कहते हैं, बड़ी बड़ी होती है इसीलिए लफ्ज अजीम है, वाला हो मजाब अजीम में आता है। रमीम का लफ्ज है ना, रमीम तरमीम उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में एक लफ्ज बोलते हैं मुरम्मत होना। आजकल घर में मुरम्मतें हो रही हैं, वो सब एक ही लफ्ज है, यानी बिगड़ी हुई चीज जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है उससे कोई चीज बनाने का। कहता क्या, बात पूरी करते हैं पहले, कुल यूही हल्लती अनशा हा वलम, آپ کہہ دیجیے ان کو وہی آپ کہہ دیجیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. آج تو ہڈی ہے چاہے بربری سہی, اس دن کس نے ہڈی بنائی جس دن پانی ہڈی میں بدلا. یعنی جب جس دور میں ہم سائنس پڑھتے تھے تو بچے کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بتانے کے بعد کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہی جو قرآن میں تھا مدغہ علقہ وہ بندہ پہلے فیٹس وہ چھوٹا سا اس کا زائگوٹ ہوتا ہے, پھر ہوتے ہوتے وہ بنچ آف دی سیلس بندہ ایک خاص شیپ تک آنے کے بعد پھر وہ گیپ دیتے ہیں. تب یہ کہتے تھے, اب اور ریسرچ آ چکی ہوگی یقیناً, وہ کہتے تھے کہ اصل فارم میں تو بچہ پانی تھا نا, سیلس بنے. اب یہی سیل بالوں میں کیسے ڈھل گئے, ہڈیاں کیسے بن گئیں, اسکن کیسے بن گئی آنکھیں, یہ کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. بس اس کے فوراً بعد اگلا ٹاپک ڈلیوری کا ہوتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ہم اس کو بہت زیادہ نہیں جانتے. کس طرح پانی ہڈی میں بدلا نیچرلی بھی دیکھیں نا, جیسے یہ کاغذ ہے اور یہ کاغذ ہی رہے گا نا, میں اس کو پھاڑ دوں کاٹ دوں بال دوں دھو دوں, ہے تو یہ کاغذ ہی ہے نا. یہ کاغذ گولڈ بن جائے, از اٹ پاسبل؟ یہ پلاسٹک, یہ اگر اسٹیل ہے یا کوئی بھی اس میں دھات ہے, کیا یہ شیشہ بن سکتا ہے؟ ہم اس میں پینٹ کر سکتے ہیں, سلور ہو جائے, دور سے دکھے چمکے, لیکن شیشہ تو نہیں بن سکتا. تو کبھی سوچو اے انسان, تم کیسے ہڈیوں میں ڈھل گئے؟ انسان پانی سے بنا ہے, پیدا ہوتا بچہ تو پانی کا ایک تھیلا ہوتا. چلو بظاہر دیکھنے میں انسان بچے کی شکل سے ہی دکھتا, لیکن کھولو اندر سے اس کا وہ غبارہ سے کھولو تو اندر پانی ہے. جیسے کبھی وہ کھلونے ہوتے ہیں ہوا بھری ہو ہوا نکال دیں تو پچکتے ہیں, ہم بھی ایسے پچک جاتے ہیں. پانی ہڈیوں میں کیسے بدلا, ٹیشوز میں کیسے بدلا, ریڈ سیلز کیسے بن گئے, پلیٹلیٹس کیسے بن گئے, بونز کیسے بن گئی, لنگس کیسے, ہر جگہ کی اسکن فرق ہے. کان آنکھیں پل کے بال, کہ یہ سب خود ہی ہو گیا عقل کے اندر جب وہ اس نے کر لیا, تو ابھی سب گلی سڑی ہڈی کو کیوں نہیں وہ کر سکتا؟ کیونکہ وہ ہوا بکل خلق علیم, وہ تو ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا, اس کے بس میں تم اس کو بے بس نہیں کر سکتے. یہ تھا جھگڑا اللہ کو بے بس کرنے کے کام. یہ جو 5 آیتیں ہیں نا, اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ عبی بن خلف, بعض کہتے ہیں آس بن وائل تھا, کوئی بھی ہو کفر تو ایک ہی ہوتا ہے. ابن ابی حاتم ابن عباس سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے بتائے مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی, قبروں کے پاس سے گزرا ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا. پھر رسول اللہ سے کہا کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اللہ تجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا. وہ حسیم و مبین, جھگڑے کی بات. تو گویا کہ آج بھی لوگ چیزوں پہ بہت غور کرتے ہیں لیکن خالق کی قدرت پہ غور نہیں کرتے. آج آپ سائنس کو بہت بڑا اللہ کا پارٹنر کہہ سکتے ہیں لوگوں کی نظر میں. ہر چیز جس کی دلیل سائنس سے آگے ٹھیک ہے, جس کی ادھر سے نہیں ٹھیک ہے, دس اینڈ دیٹ اس طرح سے ویسے, تو اللہ تعالیٰ کہتے اس کو چھوڑو. تم تھے کیا, ہو کیا, کل کیا ہو جاؤ گے. دیکھیے ہم اپنی زندگی میں خود دیکھیں تو ہمارے اپنے کتنے مرحلے گزرتے ہیں. جو لوگ تصویریں کھینچتے ہیں اور جمع کرتے ہیں وہ خود دیکھیں آج سے 10 سال پہلے اپنی کو تصویر کھول کے, کیا چہرے پہ فریشنس تھی, کیا آپ کا فگر تھا, کیا آپ کے چہرے سے عمر پتہ لگ جاتی ہے. کوئی چھپا سکتا اپنی عمر؟ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن بچا تو نہیں سکتے. سارا کچھ چھپا لیں گے آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی عمر پتہ لگ جائے گی, آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اس اللہ کی بات ہم نہیں مانتے جس نے نہ ہونے سے ہمیں کیا, اور آج ہم ہیں تو کل نہیں رہیں گے. کہتے ہیں نا کہ نہ جو نہ تھا وہ خوب ہوا, آج ہم ہیں کل ہم نہیں رہیں گے. اور خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت کیا, آج ہم نے لائف سیورز بنا لیے, ایسی دوائیاں بنا لی. لوگ فخر کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں, جی 90 بلکہ 100 ایئر کی ایوریج ایج ہے, اور ویسٹ میں ہے ایسی آپ سب کے سامنے ہی ہے, لیکن وہ کوئی زندگی ہے. آخری 10-20 سال زندگی کے اگر اولڈ ہوم میں یا کسی ہاسپٹل میں تو کیا ملا آپ کو؟ خود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ گئے ہیں تو ہم ان کی ڈرپ نکال لیں. ایک دفعہ ایک کلاس میں تھے ہمارے سسٹر, ایک آتی تھی تو کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کل میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی نا تو پھر میں 2 دن نہیں آ سکوں گی. ہم اتنے حیران, ہاؤ از اٹ پاسبل, آپ کو کیسے پتا کل ان کی ہونی ہے؟ फिर उस पर उन्होंने बताया कि वो कई महीने से हॉस्पिटल में और वो मशीनों पे हैं और जस्ट लाइक आर्टिफिशियली ब्रीथ दे रहे हैं वट एवर जो भी है. तो डॉक्टर्स ने अब हमें कहा कि हमें मशीन की जरूरत है, कोई और उससे भी अहम लोग आते हैं जिनको जिंदा करना रखना है, तो फिर हम कल इनकी मशीन हटा देंगे और फिर इनकी डेथ हो जाएगी. मैं देख रही थी, ये मेरे लाशोर में बैठी हुई बात है. तो आप देखिए कि इंसानों के सामने इतना कुछ है, तो जात जिसने ये सब कुछ पैदा किया उसका हम कितना हक लेते हैं. ऐसी ही एक अछूती सी और अनहोनी सी चीज का जिक्र किया जा रहा है आखिरी आयतों में. समझ लीजिए पहले इसका बल्कि मकूम समझ लें तो आयत अच्छी समझ आ जाएगी आपको. अरब में दो दरख्त थे बड़े मारूफ थे, एक को कहते थे मर्ख और दूसरे को कहते थे एफार आइन फा अलिफा. अरब लोग इन दोनों दरख्तों की दो शाखें मिसवाक की तरह काट लेते थे, मतलब छोटी छोटी स्टिक्स निकाल लेते थे, बिल्कुल फ्रेश होती थी. फिर उसको एक को जब दूसरी पर डालते थे ना तो उसमें से आग पैदा होती थी और उससे आग जलाते थे. ठीक है, ये काम तारीख है जो आप इसको देखेंगे. तो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के बयान में एक और बयान कर दी, अल्लज़ी जअला लकुम मिनल शजरि लअख़दरि नारन, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी. अल्लाह अकबर, सब्ज दरख्त और आग पैदा कर दी. तो पहली मिसाल तो वही इन दरख्तों की जो लोग अपनी आंखों से देखते थे. ये सबसे करीब होगी ना तस्वीर, क्योंकि जब कुरान उतर रहा था वैसे तो यही था. अभी इसके हम दूसरी भी कुछ चीजें देखेंगे. फैजान तुम मिन खुदून, तो तुम इससे आग सुलगा लेते हो, यानी गीली लकड़ियों को रगड़ते हो आग निकलती है. हो सकता है कि आज जो मैचेस है या मैच बॉक्स है उसके ऊपर भी उसी का कोई तीन मसाला लगता हो, अल्लाह आलम. एक तो ये मिसाल है. दूसरी बात यह है कि इसकी आज के दौर में और मिसालें, लोगों ने इसका मजाक बहुत उड़ाया था कैसे जी सब दरख्तों में आग है, या जैसे जिक्र आता है जहन्नुम में दरख्त आगे आ रही है इतने अगली सूरत में हम पढ़ेंगे शजरतुल मलूना. तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि अच्छा जहन्नुम की आग है और उसमें सब्ज दरख्त होंगे. लेकिन आज आप देखिए कि क्या आग लगी हो और दिखनी जरूरी है. आपके माइक्रोवेव ओवन में कौन सी आग होती है, चीज रखते हैं तो कहाँ जाती है. चले माइक्रोवेव तो ओल्ड फैशन हो गया, हैलोजिन ओवन में कौन सी आग होती है, बल्ब होता है एक रोशनी जैसे, इसके नीचे आप रखें कुछ नहीं है, आप उसके नीचे रखें जो चीज दूसरी जगह आधे घंटे में पकती है वहां 15 मिनट में पक के रोस्ट होके आपके सामने और कहते हैं मोर हाइजीनिक. सोचिए ना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है. फिर इसी तरह आप देखिए कि सब्ज दरख्तों की आग लगने की एक और तस्वीर की गई और वो क्या है कि आज जो कोयला पहाड़ों में से निकलता नीचे से निकलता ये क्या है. जियोलॉजिस्ट जो उनका गुमान है कि जमीन के ऊपर बहुत सारे दरख्त है जो वक्त के साथ साथ जब जमीन फटती है जलजले आते हैं तो ये दरख्त जमीन में चले जाते हैं. ये जो आज कोयला या कोल निकालते हैं ना ये पुराने दरख्त जो जमीन में धंस चुके थे वक्त के साथ साथ उनका कोल में बदलना है. फ्यूल क्या है, ये जो पेट्रोल निकलता है ये दरख्तों के बाकियात है जो जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो सब दरख्तों को तो उसमें भी आग लग जाती है. पूरी सूरत ने हिला के रख दिया, यकीन करें अल्लाह की कायनात की नेमतों पे गौर करने के लिए. कभी हम नहीं सोचते किधर किधर उसने जा कर, मेरा तो दिल करता है जन्नत में गए तो अल्लाह से ये पूछेंगे बता के दुनिया बनाई कैसे थी, ये गैलेक्सी ये सूरज ये चांद, ठीक है हमारा ईमान है अल्लाह ने बनाई है सब है खत्म होगी, बनी कैसे थी. जैसे एक सस्पेंस होता है ना, आपको ये आइडिया कैसे आया, आपको ये ख्याल कैसे आया. इतनी बड़ी जात की बात लोग पीछे डालकर छोटे छोटे गमों में जीते हैं और छोटे छोटे गमों में मरते हैं और इस तरह चल पड़ते हैं. और इस तरह की चीजों को लेकर आप देखिए कि जब एक रब की बात को पीछे डाल देता है इंसान तो आप देखिए कि नुकसान किसको आता है. अगर मैं और आप अल्लाह की बात नहीं मानते क्या अल्लाह तआला को कोई नुकसान होगा, नहीं होगा. सारे भी ना माने तो उसके जर्रे बराबर कमी नहीं आएगी इज्जत और जलाल में. हम अपने आप को क्यों इन चीजों में लेकर चलते हैं. और आखिरी आयत है जो हकीकत में वाकई अल्लाह की कुदरत जमीला का इजहार दिला देती है. सब गम बंदे के दूर हो जाते हैं इस आयत को पढ़ने से, क्योंकि इंसान को अल्लाह की कुदरत का यकीन मजबूत करता है, बहादुर बना देता है इंसान. फिर उस चीज के ऊपर गौर करने लगता है कि जब मेरा रब इतनी कुदरत वाला है, इतनी जमीन सूरज चांद सितारे उसके हुक्म पे चल रहे हैं, तो फिर उसके आगे मैं पीछे क्यों रहूं. तो फरमाया आयत 81 में अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर. अब आप इस सवाल को अपने ऊपर लें, اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے یا مجھ سے پوچھ رہا ہے, کیا تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ہے دل ایمان کے اللہ نے پیدا کیا, لکھ لے وہ ذات اللہ, کیا وہ بقادرین قادر نہیں ہے, کیا اب اس کی قدرت, اس کا غلبہ, اس کی اتھارٹی ختم ہو گئی, اللہ یخلق مثلہم کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کرتے ہیں. یخلق کا لفظ تو سمجھ آ گیا, مثلہم کیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ایک بار نہیں بار بار جسم دوبارہ کا قرآن پاک میں آتی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ایک نیا جسم دے گا. مثلہم سے مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ تمہیں آنکھیں کان ہاتھ دے چکا تو کیا دوبارہ نیا جسم نہیں دے سکتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسی روح کو ایک نیا لباس پہنایا جائے گا. ہماری شکلیں یہ نہیں ہوں گی جو دنیا میں, قد کاٹ رنگ شکل و صورت بالکل فرق ہوگی. جہنمیوں کے چہرے ڈرونے بنا دیے جائیں گے, لمبے چوڑے ہوں گے. جہنمی کا ایک دانت جو وہ پہاڑ جتنا بڑا ہوگا, پتہ نہیں کیا ڈریکولا کی کوئی کیفیت ذہن میں آتی ہے, کیسے دیو ہیکل ہوں گے انسان. اسی طرح جنتیوں کا جسم کیسا ہوگا, یہ آپ اور میں اس مٹی کی تو نہیں بنی ہوں گی جنت میں. مجھے ایسے لگ رہا سوچتے ہوئے جیسے میں امیجن کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اندر. ابھی ان ملکوں میں رہتے ہوئے تو ہمیں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا, چیز خراب آگا یا اگر میں بھی انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہو کہ لوگ, کیونکہ وہاں ماشاء اللہ بہت اچھے ورکرس موجود ہیں جو چیزوں کو دوبارہ سیٹ کر لیتے ہیں, جتنی ریپیئر کی چیزیں آپ جائیں وہاں ٹھیک کرا لیں, بہت خوشی سے لوگ کر دیتے ہیں. میں نے بعض دفعہ جو چیزیں لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں نا, اس کی باہر پوری باڈی بعد میں بدلی ہوئی بھی دیکھی ہے. اندر سے چیز ٹھیک تھی, شکل باہر بدل گئی, ڈھانچہ خراب ہو گیا, انہوں نے ادھر اس کی جگہ پورا لکڑی کا لگوا کے رکھ لیا, چیز چل رہی ہے. موٹر سائیکل ہے کسی کی, اگر اس کا کوئی ایک سائڈ سے اتر بھی گئی انہوں نے ادھر آرٹیفیشل لگا لیا. میرے دل میں اس آیت کو پڑھ کے ایسے آ رہا ہے کہ اصل روح کا موتی تھا. اب امیجن کریں ہم اس دنیا میں آئے, پہلے عالم روح میں تھے, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کچھ چینجز کر کے اللہ نے یہ باڈی دے دی ہمیں, ہم پیٹ سے باہر آ گئے. وہ کس طرح سے شکل بدلی, بدلتی ہے نا, بچہ چھوٹا بڑا. اور 10-12 سال کی عمر میں جو لڑکیاں ہوتی کیسی ہو جاتی ہیں, چچڑی سی, نہ رنگ نہ روح, پر پڑھنے میں بچے اور ہی نچڑ جاتے ہیں. پھر 15-16 سال کے بعد پھر کہاں سے حسن آنے لگتا ہے, نزاکت, اس طرح مردوں میں بڑا پن آتا ہے. پھر 20-30 سال کی عمر میں جوبن ہے, آپ کہتے ہیں اصل جوانی ہے بھائی. 30-40 میں تھوڑا سا ڈکلائن ہے, اور اس کے بعد بڑھاپے میں اپنی شکل پہچانے, بعض دفعہ کسی کو پہچان نہیں ہوتی. جیسے میں کسی کی بات بتاتی ہوں, کہتی ہوں میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی امی یاد آتی ہیں کہ میری امی بھی ایسی ہو گئی تھی. اب دوسرا فیل کرے نہ کرے ان کو فیل ہوتا ہے نا. اب اس زندگی میں ہماری اس روح کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کئی رنگ بدل گئے. موت آئی, یہ موتی اوپر چلا گیا, اللہ لے جائے. اس کپڑوں کو, اس باڈی کو پکڑ کے ہم نے آگ میں قبر میں ڈال دیا, یہ تو گل گئی. قیامت کے دن وہی روح کا موتی, وزن نفوس زوجت, پڑھتے ہیں نا قرآن میں, جب نفسیں نفس زوجت ملائے جائیں گے, یعنی بدن روح کا پھر ملاپ ہوگا. اب یہ کون سے بدن ہے, بہت ساری اس میں روایت آتی ہیں کہ جنتی عورتیں اتنی حسین ہوگی کہ جب پانی پیئیں گی یا شربت پیئیں گی تو جسم میں سے شربت جہاں سے گزرے گا وہ ایسے دکھے گا جیسے کرسٹل کے اندر سرخ ڈوری پھرو دی جائے, جیسے کرسٹل ڈال ہوں گی ان کا جسم اندر سے دکھے گا. اور یہ مٹی نہیں ہوگی. آپ اگر وہ دیکھیں, آپ دل کو بدلنا, ایک سیریز بہت پہلے کرائی تھی اخلاقیات کے نام پہ, تو اس میں یہ بات بتائی تھی کہ جنتی عورت کا مٹیریل کیا ہوگا. کیا ہوگا آپ کو پتا, یعنی جیسے یہاں مٹیریل مٹی ہے نا, کیلشیم پوٹاشیم جو کچھ بھی ہم جان بات کر چکے, جنت کی عورت کس مٹیریل سے بنی ہوگی, کپڑے کی, کاغذ کی, ریشم کی, ڈال کی, کرسٹل کی, کس کی, نہیں پتا آپ کو, ہمارے اخلاق کی. جس کا دنیا میں جو اخلاق ہوگا نا وہ اس کا مٹیریل بن جائے گا, اس کا میٹر ہوگا, اس کی وہ فارم دے دی جائے گی. جنت با اخلاق لوگوں کی جگہ, کھلے ہوئے روشن چہرے, اسمائلی, فرینڈلی, خوش رکھو, خوش رہو, جیو. جو ہمارا اخلاق ہے نا یہ ہماری روح کے ساتھ ملے گا نا تو جنت کی تخلیق ہوگی. یخلق مثلہم, اور اگر ایک گندے اخلاق کا بندہ چلا تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک رائی برابر تکبر کا دانا اگر دل میں ہوگا تو جنت میں نہیں جاؤ گے. وجہ آپ امیجن کریے, آپ سب یہاں بیٹھے ہیں چونکہ روز آتے ہیں آپ, یہ جگہ تو ہے ہی اللہ کی رحمت سے بہت اچھی, لیکن ہو سکتا ہے کئی لوگ جو میری یہ بات بات میں سنیں تو وہاں کہیں ڈیسک ہوں, کہیں پھٹے ہوئے کارپیٹ ہوں, کہیں جگہ بھی نہ ہو, بجلی بھی نہ ہو, ممکن ہے نا. اب آپ چونکہ روز بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ, آپ کو لگتا ہے کہ ادھر یہ کمی بیشی کوئی بات نہیں, ہم تو دین سیکھنے آئے ہیں, گرمی بھی لگے گی, سردی بھی ہے, اگر پھٹے ہوئے کارپیٹ پہ بھی بیٹھ گئے تو کوئی نہیں, وہ تو بیٹھ جائیں گے. کوئی ایک ماشاء اللہ آپ ایسا بندہ بلا لیتے ہیں جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ یہاں آ کے صرف آپ میں سے کسی ایک کے دل میں ڈال جاتا ہے. یہ کیا بیٹھنے کی جگہ, یہ طریقہ فلاں جگہ اور دیکھو وہاں کتنے پرسکون ماحول میں بیٹھتے ہیں. وہ ایک بیج ڈال کر آپ کے دل میں چلا گیا, کچھ دن کے بعد وہ بات ایک نہیں, آپ میں سے کم از کم 10 کے اندر تو دوسرے دن آ جائے گی, بلکہ مجھے لگتا ہے سیم ڈے آ جائے گی اگر ہم آپس میں اس کو ڈسکس کریں گے. کیا ہوگا, آپ کی اس محفل کی روحانیت ختم ہو جائے گی. اللہ کو جو چیز مجھے سچی بات ہے جو دین سے سمجھ آئی ہے وہ آپ کا کہنے پر ہے. آپ ہیں کیا, آپ اردو آتی, عربی آتی, انگلش بولتے ہیں, فرینچ بولتے ہیں, اسپینش بولتے ہیں, جو مرضی بولتے رہے, اصل یہ کہ آپ ہیں کیا. اللہ جنتیوں کو ایک اعلیٰ جگہ دے گا, یعنی آپ کہہ لیں کہ جنت کا سب سے اعلیٰ حسن وہاں کے لوگ ہیں, لوکیلٹی, جیسے لوگ کہتے ہیں ہائی سکیٹی کے لوگ ہیں, یہاں پوش لوگ رہتے ہیں, یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں ڈاکٹرز ہیں, یا انجینئرز ہیں, کہتے ہیں نا علاقے بنے ہوئے. لوگ کئی جگہ اس لیے چلے جاتے ہیں, نہیں اب یہاں بہت ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں, پھر ان کے ساتھ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک دماغ میں خیال ہوتا ہے, لیکن چلے کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ لوگ پاس ہوں تو بچوں پہ اثر پڑ جائے, ہو سکتا ہے. لیکن جنت میں کوئی تھرڈ کلاس کیلیپر کا بندہ نہیں جائے گا. جس کے دل میں کوئی کھوٹ کھپٹ ہوگی بھی اور ہے بھی نیک, تو کیا پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں, وَنَزَعْنَ مَا فِي مِنْ غِلٍّ کا لفظ آتا ہے, ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں سے جو ان کے اندر گل ہوگا. جنت سے باہر ایک نہر ہے, نہر حیوان, اس میں ڈال دیں گے, پھر وہاں جا کے دل دھو لیں گے, پھر وہاں جا کے آپ کسی کے بارے میں بیٹھ نہیں سوچیں گے. آج دنیا میں نہیں سوچیں گے نا تو آپ جنتی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ جو شخص یہاں سے گزرے گا نا وہ جنتی ہے, کل صبح جو یہاں سے گزرے گا. ایک صحابی گزر گئے اور وضو کا پانی کر رہے ہیں اور داڑھی میں سے پانی گر رہا ہے, صحابی ان کے پیچھے لگ گئے, کہا کہ جی مجھے تو 3 دن آپ کے گھر رہنا ہے, میں نے قسم کھا لی ہے کسی وجہ پہ گھر نہیں جاؤں گا, تو میں آپ کے ساتھ رہ لوں. انہوں نے کہا رہ لوں, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی, میں تمہارے ساتھ ہوں. 3 دن کے بعد کہنے لگے, میں نے تو آپ کا وہی معمول دیکھا جو ہم میں سے سب کا, اس میں نماز, روزہ, تہجد بھی تھا, پر آپ کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ جو ادھر سے گزرے گا وہ جنتی ہے, اور وہ آپ سے مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا خوبی ہے کہ جس پہ اللہ نے کہ نبی نے آپ کو جنتی کہا. تو کیا کہا, کہا بھائی میں تم جیسا ہی ہوں, میرے وہی معمولات ہیں جو ہیں. ایک بات میرے دل میں ہے کہ میں کبھی کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں لاتا, کسی کی نعمت کو دیکھ کر میرے دل میں حسرت نہیں آتی یا میں بیڈ فیل نہیں کرتا. اس کو کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں, اس کو اللہ نے اتنا کچھ کیوں دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. بعض وہ لوگ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں, بچہ ہوا نہیں ملا, مر گیا, بس اللہ نے دے کے لے لیا, یہ تو میرے سے اور زیادتی کر دے. یہ صرف اور صرف آپ خود اپنے آپ کو روگی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم وہاں نیا جسم دے دیں گے, اگیں گے ہم جسم, ہمارے جسم اگیں گے, زمین کے اندر سے روحیں نکلیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو جس طرح آج اس دنیا میں ہمارے جسم کے اندر کئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, آپ سائنس پڑھ کے دیکھیں, میرا خیال ہے سالوں کا حساب اگر لگا لیں ہمارے باڈی کے سب بلڈ سیلس چینج ہو چکے ہوتے ہیں. سر کے بال کچھ سالوں میں ایک بال بھی یہ نہیں رہا ہوگا اگلے آگے, پتہ نہیں چلتا. پلکیں ہوتی ہیں جھگڑتی میں نہیں پتہ چلتی, سکن کی چھال ہماری اترتی ہے, بدلتی ہے, ہمارے سیلس یعنی تقریباً 10 سال میں ایک نیا انسان بدل چکا ہوتا ہے. سمجھے, اگر ترکیب کے اعتبار سے کوئی کہے نا کہ آج اگر آپ کی عمر 30 ایئر ہے تو پچھلے 20 سال کی عمر میں آپ کے جسم میں یہ سیلس تھے تو نہیں تھے, یا آپ 10 سال میں نئی رینوویٹ ہو گئی ہیں. تو جو رب دنیا میں رہتے ہوئے اتنی چینجز کر سکتا ہے, کیا وہ وہاں نہیں کر سکتا؟ اللہ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجیے, جس سے آپ اور بھی خوبصورت طریقے سے صاحب کو انجوائے کریں گے. آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اپنے لیے جنت کی دعا کی کروائی کہ اللہ کے نبی جنت کی دعا کیجیے کہ میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا, اے ام فلاں, جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی. اس پر وہ سادہ لو خاتون جو تھی وہ رنجیدہ ہوئی رونے لگی. جب وہ ذرا تھوڑی لوگ اس اللہ کے نبی کی مسکراہٹوں اور آپ کے لائک جولی موڈ کے اندر کہہ دیتی ہیں کہتے ہیں, تو جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح پریشان نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ان العجوز لن تدخل الجنت عجوزا, بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی, بل ینشئ اللہ خلقا آخر, بلکہ اللہ انہیں ایک اور ہی اٹھان پر اٹھائے گا, فتدخلوها, پھر تم داخل ہوگی اس میں شابتن بکرا, نوجوان اور کماری عورت بن کر. اللہ اکبر. سورۃ واقعہ میں بھی ہم پڑھیں گے آیت 35 سے 37 میں, اِنَّا انشان فجعلناہن ابکارا اوروبن اترابا, کہ ان کو ہم ایک خاص اٹھان پر اٹھائیں گے اور ان کو باقیرہ بنا دیں گے اور محبت کرنے والیاں ہم عمر ہوں گی. یہ سب کیسے ہوگا؟ کہا بلا وہو الخلاق العلیم, کیوں نہیں, جبکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب دیکھو, از اٹ پاسبل ہم کیسے اخلاق سے بن جائیں گے؟ ہم اپنی اسمائل کے مٹیریل سے بن جائیں گے, ہم اپنے جالی موڈ سے نہیں بن جائیں گے. تو لگے تھے تمہیں کیا مسئلہ ہے, آئی نو ایوری تھنگ, جیسے کوئی انجینئر ہے, کوئی لائک دنیا میں کوئی چیز بنتی نہ دیکھی تو کہتے کیسے بنائے گا کوئی, لیکن جو بناتے ہیں ان کے لیے وہ دو منٹ کا کھیل ہوتا ہے. کمپیوٹرز لوگ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, میں سوچتی ہوں جب کبھی اس کی تاریں تو کہتی ہوں کون بندہ ہے جس کو ہاتھ لگا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں تو وہ یوں کمپیوٹر کی تاریں کھول کے, یہ کھول کے نا پورا یہاں رکھ کے ادھر ادھر رکھ دیں گے اور بعد میں اس کو سارا جوڑ کے رکھیں. تو میں ہنستی ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ نہیں آدھی تاریں تو باہر ہی چھوڑ دوں. وہ ان کو کہنے لگتا ہے, آپ گاڑیاں صحیح کرنے والے مکینک ان کو دیکھ لیں, جو کرتے اس کو کیا مشکل ہے. سیم تھنگ ہم ان کو ذرا کہہ دیں کہ ذرا چائے تو بنا دیں تو ان کو یاد ہی نہیں ہوگا پانی پہلے ڈالنا کہ چائے ڈالنی ہے کے پتی, ان کو چائے نہیں بنانی آتی ہوگی, لیکن آپ کے لیے وہ منشا, آپ وہاں سے چائے بناتی ہیں, یہی میں نے آپ کو سننا تھا. لیکن ہم سمجھتے تو یہی نا کہ آئی کین ڈو اٹ. تو جس کو جو کام آتا ہے وہ ایزی ہے. ایک ماں کتنے کام کرتی ہے, مرد وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے انما امرہ اذا اراد شیئا, اور اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون, تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے قدرت میرے رب کی. میرا رب کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. آپ نے ٹچ سسٹم اور آٹومیشن, اب تو صرف اشارہ ہی کر دو تو کہتے ہیں چیزیں چل جاتی ہیں. اللہ کو کن بھی نہیں کہنا پڑتا, یعنی اس کا کن کہنا بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ نہ کہنا, بس ہو جا تو ہو جائے گی, کر دے تو کر دے. اور آپ دیکھیے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے آپ کے سامنے اس دنیا میں ہے, مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک ایک چیز کے لیے انسٹرکشن دینے کی باتیں ہوتی تو کیا یہ ہوتی, اور اگر مجھے اور آپ کو کہا جاتا کہ آپ ذرا اس کام کو آج کے لیے سمیٹ لیں تو کیا ہم کر سکتے تھے؟ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کی قدرت کو محسوس کرنے والا جب سمجھتا ہے کہ وہ کن پیا کن کا مالک ہے, تو اللہ میرے دکھ دور کر دے, اور کن پیا کن کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ میری بیماری دور کر دیں, آپ کا دل ہے. حضرت عمر کے بارے میں غالب آتا ہے یا ان کے بیٹے کے بارے میں کہ دیکھا کہ ایک شخص روز آ جاتا ہے حرم میں اور دعائیں مانگتا ہے, اللہ مجھے آنکھیں دے دے, اللہ مجھے آنکھیں دے دے, آنکھیں نہیں مل رہی, نبی نہ. انہوں نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ روز تو آ کے ایک بات کہتا ہے اور آج تک تجھے نہیں ملا, تو اگر کل تک تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا, کہ بس تو پھر جی کے کیا کرے گا. تو اب جب اس کو یہ غم لگ گیا کہ عمر نے تو کل مروا دینا, یا جس نے بھی مجھے نام ذہن میں ایسے ہی ہے, تو کہنے لگے کہ اس نے اس دن رو کے اللہ مجھے آنکھیں دے دے, اللہ مجھے مر, میں مر جاؤں گا کل اگر آنکھیں نہ. پتہ نہیں اس کی کیا تڑپ تھی, اللہ نے اس رات اس کو آنکھیں دے دی. اگلے دن جب وہ آئے, بھائی سناؤ کا میں تو دیکھ رہا ہوں, کہنے لگے میں نے کیوں مروانا تھا, اصل میں مانگے ہی تو نہیں آج ہے, آج تجھے جان کا ڈر تھا نا تو تو نے تڑپ کے مانگا, اللہ نے دے دیا. تو یاد رکھیے جو ملا نہیں ہے نا آپ کو وہ آپ نے مانگا ہی نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مانگے اور وہ نہ دے. آپ مجھ سے کہیں ذرا اپنا فون دے دیں, میں بڑی بخیل ہوں اگر میں آپ کو نہ دوں. میرے پاس چیز آپ دیکھ رہے ہیں پڑی ہے, یہ ٹیشو دے دیں, میں کو میں نہیں دوں گی. انسان کے معاملے میں تم اتنا سوچے تو اللہ کے لیے ہے اس کے پاس, پھر ہم مانگتے تو نہیں دیتا. اس کے دینے کے رنگ فرق ہے, سچی جو بات ہے. وہ دیتا غیب کے پردوں میں ڈال کر ہے, اس کے دل میں اتنا, اس کی یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کو اسباب میں چھپا کے دیتا ہے نا. ہم اسباب میں کھو کر اس کو بھول جاتے ہیں, مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ تھی سورۃ یاسین. نہ تو آپ کو اس میں ہر مبین پہ رکنے کی بات ہے, آپ کو پتا بھی نہیں چلا کتنی امیدیں گزر گئیں. مجھے کسی نے ایک دفعہ ایک بک دکھائی سورۃ یاسین کی. اب چونکہ پڑھ رہے ہیں انسان, تو میں نے کوئی بہت کثرت سے کبھی یہ سورت نہیں ویسے پڑھی, لیکن انیوژل بات لگ رہی تھی. اور انیوژل بات کیا تھی کہ شروع سے چلتے کہ جہاں امام مبین پہ آئے آیت 12 پہ, تو اس کے بعد پھر شروع سے شروع کر دیا, پھر دوسری مبین پہ آئے تو پھر سو. یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ سات مبینوں پہ پڑھتے ہیں. اس صورت میں 7 دفعہ مبین کا لفظ گزر گیا ہوگا, ہم نے اس پہ ایک بار بات بھی نہیں کی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ ویسا قرآن نہیں چھاپ سکتا تھا؟ اور جب آپ ایسی کتابیں بانٹتے ہیں, چھپاتے ہیں, لکھتے ہیں, آنے والے دور جس نے کبھی قرآن ہی نہ دیکھا ہو, حالانکہ دیکھیں قرآن کی اللہ نے عبادت کی ذمہ داری لی ہے, یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو نہ. لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہو جس کو صرف وہی قرآن ملے, تو میں اور آپ پھر کون ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ یہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے کاموں کے لیے دین کو استعمال کرنا ہے. تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے اس صورت کو زندہ لوگوں کے لیے پڑھنا ہے. میں اپنے دل کی حالت بتا دیتی ہوں, پھر آپ اپنی بھی بتا دیجئے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس پوری سورت کو پڑھنے کے بعد میرا دل شکر کے جذبوں سے بھر رہا ہے. اتنا کچھ دیا, خواہشات, تعیشات, اور میری سوچوں کو اچھا کیا اللہ نے. اس کے لیے کہ امیجینیشن ذہن میں آتا, میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں جس کے ساتھ میرے, مطلب جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہر چیز کے بعد ایک مائنڈ میپ بنتا ہے نا, اور وہ مائنڈ میپ یہی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کے ساتھ اللہ کا شکر جوڑ دے, کہ میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں. اور جو میرا رب میرے لیے دیکھیں, جو لوگ ساتھ نہیں ہیں وہ صرف دیکھ کے ہی اس پہ ہمارے ساتھ سوچ سکتے ہیں. ایسی انسان کی سکل آپ کو ملے ادھر, دیکھیں یہ کھلا بہتر سے, کیا اترا بہتر سے نا. اللہ کے نبی کی بھی وادی سے نا, فلا اکون عبدن شکورا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہے, الحمدللہ. کیسے؟ یہ دیکھیں, یہ دماغ کی گراری ہیں. کسی بھی مشین کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں نا, ہمارا دماغ یہ سب کچھ کہتا ہے. زبان الحمدللہ, کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, عمدہ ماحول میں میری پرورش ہوئی, مجھے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی, دو وقت کی روٹی کا بندوبست کیا, پرسکون دل دیا, مجھے ایک منٹ جی, مجھے میں آپ کو نہیں دکھ رہا ہوں جی, مجھے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اچھی صحت سے نوازا, سردی گرمی سے بچانے اور سر چھپانے کے لیے چھت دی, مجھے خوبصورت گھرانہ عطا فرمایا, اچھے دوست اور ساتھی دیے, میرے چہرے پر مسکراہٹ سجا دی, پہننے کو لباس دیا, سب سے بڑھ کر کے میرے رب نے شکر کرنے والی زبان دی. آپ کی بھی یہ کیفیت ہے؟ اس کو اپنے لاشعور میں ڈال دیں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کمی شکر میں ہے, نعمتوں میں نہیں ہے. کوئی یہ کہتے نا میں بڑی بدقسمت ہوں, تو مان لیجئے کہ اس کی بدقسمتی کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ وہ بہت ناشکری ہے, اس کی نظر کمزور ہے, آئی سائٹ ویک ہے اس کی, اس کو اللہ کی وہ نعمتیں نہیں دکھتی. اب آپ دیکھیں یہ جتنی نعمتیں, کیا عام دنوں میں لوگ اس کو دولت سمجھتے ہیں یا نعمت سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ کوٹھی کی بات ہے نہ بنگلے کی. حدیث میں تھے کہ جس کو اللہ نے دو وقت کی روٹی, شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے والی بیوی دے دی, وہ بادشاہ, وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. چلو تعالیٰ ہمیں شکر دینے والا بندہ بنا دے. آپ اپنی فیلنگز لکھیے ذرا, آپ کے اپنے اندر کوئی ایسا شکر کا جذبہ ہے یا کچھ بھی جو اس صورت کے اندر ہو. ایک دو چیزیں جو آخری آیتوں میں تھوڑی سی تھیں شیئر کروں گی اس کے ساتھ, جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ نے سکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری آیت انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پورا بھی نہیں کیا, تو ابھی ہماری بات پوری ہوئی نہیں اصل میں. ہم اس کو کر رہے ہیں کہ جس طرح سے صورت ہم سب کو یہ چیزیں سکھاتی ہے اس کو پانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے جو لفظ منہ پہ آئے وہ کیا ہے؟ فسبحان الذی بیدہ الملکوت. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل شیء. نکرہ ہے ہر چیز چھوٹی بڑی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب اسی کی طرف لوٹانے جاؤ گے. تم بھی اس کی طرف آ جاؤ, بعد میں تو جانا ہی ہے تو آ جا جو. اس لیے انسان اللہ تعالی کے اس قانون پہ اس ضابطے پہ غور کرے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آپ دیکھیں لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو کوئی کام فوراً کر لیتے ہیں تو پھر زمین دنیا 6 دن میں کیوں بنی؟ پیچھے بات ہوئی تھی نا. پھر دنیا میں بہت سارے لوگ مانگتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے, غریب کیوں ہیں لوگ اور بھوکے کیوں ہیں, سردی سے کیوں مرتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے عالم کن سے نہیں ٹکراتی, یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے نہیں ٹکراتی. ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اس کی رضا. ٹھیک ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا کن, اس کا تعلق عالم امر سے ہے. لیکن عالم خلق اپیرنٹ ورڈ ہے جو دنیا میں کسی کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کے قوانین فرق ہیں. پیچھے بھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ عالم امر میں چیزیں فوراً ہو جاتی ہیں, لیکن عالم خلق میں چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. بچہ 9 مہینے میں پیٹ میں سے نکلتا ہے. آپ کہتے ہیں کن ماں کرے, اللہ کن کہتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے. تو یہ چیزیں پیچھے ہم بہت ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف میں بات کر چکے ہیں, لیکن ہمیں بس اس وقت اس چیز کو اسپرچولی سمجھنا ہے کہ کیا اللہ کی بادشاہی کو محسوس کرتی ہوں, کیا حقیقت میں میرے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب اتنی قدرت رکھتا ہے. کوئی اپنی دعا دل میں رکھے نا تو ساتھ ہی یہ دعا خواہش کیا کرے کہ اللہ تو کن کا مالک ہے, تو میرے اس کام پہ بھی کن کہہ دے. غیب سے کام ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا نا تو کم از کم اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل مطمئن کر دے گا, آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اگر کر نہیں رہی نا تو اس میں کوئی نہ کوئی بات میرے ہی فائدے کی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان آخری آیتوں میں اشعار کی بات ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اشعار پڑھے تھے. یعنی آپ جب لوگوں کو جوش دلا رہے ہوتے تھے نا, موٹیویٹ کرتے تھے, تو آپ اشعار پڑھتے تھے. محسن احمد میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ کے نبی طرفہ کا یہ شعر بہت پڑھتے, شاعر تھا کوئی طرفہ, وَيَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُوَّدِ. اس کا پہلا مصرع کیا ہے, ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا, یعنی زمانہ تجھ پر وہ امور ظاہر کر دے گا جن سے تو بے خبر ہے, اور تیرے پاس ایسا شخص خبریں لائے گا جسے تو نے توشہ نہیں بنایا ہوا. تو یہ شعر جو تھا حضرت عائشہ نے جب سنا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی شعر پڑھتے ہیں, تو اس وقت آپ نے یہ بات کی جو پیچھے گزر گئی, لیکن اس میں صرف اس میں مصرے کو بدلنا تھا. پھر جو غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے اشعار پڑھے, عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار تھے, اللہم لولا انت مہتدینا, آپ اس کا ترجمہ سن کے ضرور خوش ہوں گے, اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو مہتدینا, پھر ہمیں کوئی ہدایت نہ دیتا, ولا تصدقنا ولا صلینا, اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے, فانزلن سکینتن علینا, تو اللہ ہم پر سکینت نازل کر دے, وثبت الاقدام الا قینا, اور ہمارے قدموں کو جما دے اگر ہم کسی دشمن سے جھڑ مل جائیں, ان اولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنتن ابینا. ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے موٹیویشن بھی ہے اور بندگی بھی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اشعار سے اللہ کے نبی کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن آپ کچھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے. آخری حصہ جو اشعار کا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ ہم پر سرکشی کرتے ہیں, ہاں جب کبھی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر جو شعر آپ پڑھ رہے تھے, اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے دشمن کی طرف ہٹتے ہوئے کہا, ان نبی یلا کذب ان ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں کہتا, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر اسی طرح آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تھی, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غار میں تھے, جب آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ نے فرمایا, حلنتی الا اصبع دمیتی ففی سبیل اللہ ما لقیتی. عربی تو نہیں سمجھ آئی نا, تو اردو پڑھ کے آپ ضرور خوش ہوں گے. آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی, اور یہ بھی اتفاقاً ہے قصداً نہیں. یعنی کہ تو خوش قسمت ہے کہ تو اللہ کے راستے میں ہم سے پہلے اللہ کو مل گئی. پھر آپ نے فرمایا تغفر اللہم تغفر جمن وایو عبدل لکما علما. اے اللہ جب تو بخشے تو ہم سبھی کے سب گناہ بخش دے, ورنہ یوں تو تیرا کوئی بندہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی لفظوں سے بھی پاک ہو. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری چھوٹی بڑی سب جو چیزیں ہم کو تو معاف کر دے, خطاؤں کو معاف کر دے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نزدیک یہ تینوں چیزیں برابر ہیں, تریاق کا پینا, گنڈے کا لٹکانا اور شیر بنانا. یعنی تعویذ کر لے جو کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. دعا میں آپ کو جامع کلمات پسند آتے تھے اور اس کے سوا سب چھوڑ دیتے تھے, یہ مسلم احمد کی روایت ہے. اور ابو داؤد میں کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس کے لیے شیروں سے بھر لینے سے بہتر ہے. سینے میں قرآن بھرتے جائیں اس سے اشعار جو وہ خود بہت پیچھے ہوں گے, صرف وہی شعر رہ جائیں گے جو کہ ایمان والے ہیں نہ کہ ایمان کم کرنے والے. کوئی بات آپ لوگوں نے لکھی ہے تو دے دیں, آن لائن والے بھی شیئر کریں. جی جی نیکسٹ اور کوئی جی کوثر جی آپ بات کر جی آپ کوثر ہی ہیں نا آپ کے ساتھ نیکسٹ جی آپ نے یعنی قسم کھائی ہوئی کہ پورے کورس میں ایک بار نہیں بولنا ہے پیچھے سے جی نارین آنٹی آپ کچھ شیئر کریں دیکھیے ایک ہوتی ہے معلومات ایک ہوتی ہے معلومات وہ تم سب کو ایک جیسی ملتی ہیں ایک ہوتی ہے جو آپ کے دل کو لگتا ہے کہ یہ چیز صرف میرے لیے تھی جب بھی شیئر کریں نا کہیں کہ شیئر کریں تو وہ چیز شیئر کیا کریں جی ادھر سے کوئی جی پیچھے سے آپ پوچھئے صحیح جی
میں نے پاکستان فون کر کے فیملی کے لوگوں کو بتایا کہ یاسین کا کیا مطلب ہے کیا لکھا
آپ اس کی صرف اسی کی ریکارڈنگ دے دیں وہی سن لیں نہ پورا قرآن سنیں چھوٹی صورتیں ابھی کل بھی کہیں میٹنگ تھی تو وہاں صرف صورت الاحزاب ہو رہی ہے نا تو چھوٹے شارٹ پورا کورسز شارٹ سورت کے حاصل پہ یہ جو واٹس ایپ کلاسز ہیں اس میں انشاءاللہ ابھی یہ جو چھوٹی سلسلے چل رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم سورت کا سلسلہ شروع کریں گے تو لوگوں کو ایک ایک سورت کر کے بھی ہم قرآن پڑھا سکتے ہیں یہ شعر کسی لوگوں کے ہیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے بڑی اداسی محسوس کی اللہ سے قرب محسوس ہو رہا ہے بار بار ذہن میں یہ شعر آتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کائنات میں غور کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہر نعمت دی مگر سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت کہ آج مجھے اللہ نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں یہاں نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتی الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اس سورت نے تو میری سوچ میری ذات ہی بدل دی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میں اتنا خزانہ چھپا ہوا ہے مجھے کل سے بہت رونا آ رہا ہے اور یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے آمین کسی نے سوال پوچھا ہے کہ قیامت کے دن بچہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا اس میں کیا حقیقت ہے دیکھیے ماں تو سب کو ہی پتا ہوتی ہے نا کون ہے عورت تو نہیں چھپ سکتی بچے کو جنم دیتے ہوئے لیکن باپ کا نام نہ بھی پتا ہو اللہ کی حکمت ہے اس میں ہم کچھ اپنی عقل سے نہیں بات کر سکتے لیکن بظاہر یہ بات لگتی ہے کہ اللہ نے ماؤں کی سہولت کے لیے کہا کہ یہ بات درست ہے تو اللہ والا زبان والا اخلاق جو چل رہا ہے الحمدللہ اندر والا اخلاق اس کی بہت ضرورت ہے, پھر حسن, پھر کن فیکون, پھر ہو سکتا ہے کہ جنت بھی مل جائے انشاءاللہ. اللہ کے کانوں نے قدرت کو اپنے اندر جذب کیا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ایک اور دن کی دنیا بدلنے والی صورت مکمل ہوئی, بس اب دن رات ایک ہی طرف ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو بہتر سے بہترین کر دے. آمین. میرا جنت میں جانے کو دل چاہتا ہے, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملیں, مگر اس کی خواہش میں اتنی شدت نہیں. کیا یہ دیکھیے, اللہ سے ملاقات میں اگر شدت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی اللہ کی بری معرفت نہیں ہوئی. جیسے جب تک ہمیں کسی چیز کی پوری حقیقت نہیں پتہ ہوتی ہم اس کی طلب نہیں رکھتے نا, اور کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں یا اشتہار دیکھ لیں تو ہم اس چیز کو لینے پہ پڑ جاتے ہیں. اس طرح کسی انسان کو ہم نہیں جانتے تو ہم اس کے لیے نہیں سوچتے, مل لیتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں اس کی پھر طلب ہوتی ہے نا. تو پھر اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور وقت لگائیں, اور زیادہ اس کا قرب پائیں, اور مانگیں اللہ سے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظری الی وجھک. اے اللہ میں اب سوال کرتی ہوں تجھ سے اس لذت کا کہ جب میں تجھے دیکھوں. تو یہ تشہد کی دعاؤں میں مل جائے گی آپ کو بکس میں بھی. میں سوچتی ہوں کہ لوگ اتنے 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 پیارے رب کے ہوتے ہوئے اسے رجوع نہ کر کے اپنے آپ کو کتنی بڑی نعمت, سپورٹ اور محبت سے محروم کر لیتے ہیں. میں اس بادشاہ کی شکر گزاری میں جھک گئی دل اور زبان سے. کن فیکون کا مالک کس قدر رحیم ہے کہ ہدایت دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے نیکی کی. ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو تیرے حق میرے حق میں قبول ہو جائے. آج زندگی میں سورہ کے صحیح معنی کا علم ہوا, سبحان اللہ, اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا خزانہ رکھا ہے. آج دل کی گہرائیوں سے شدید دل چاہ رہا ہے, اور آج کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شکر کرنے کا انداز بدل گیا. روح کو جگانے والی آیتیں ہیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری روح جاگ جائے صحیح معنوں میں, اور روح کی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سارے حجاب ہٹا کر میرے دل کو 24/7 یعنی آلویز اپنی محبت میں انڈلج کر دے. اے اللہ مجھے اہل جنت میں شامل کر لے, اس حقیر دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے. نبی کے تمام امتی اس کھڑی سے اپنی اصلاح کر لیں جب کہ وقت ہے, بس ایک ہی فکر ہے کہ موت, ایک ہی فکر ہو کہ موت آئے تو خاتمہ بالخیر, بالاسلام, بالایمان ہو, نفس مطمئنہ ہو, داخل ہوں اس کے خاص بندوں میں. میرا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے, اور داخل ہوں اس کی خاص جنت میں. نصیب ہو وہ سلام, سلام قال رب رحیم. آمین. احسان اس رب العالمین کا کس نے مجھے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اتنا کچھ ہے اس صورت میں جس سے میں ناشنا تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے مجھ کو اس قرآن سے جوڑے رکھے. مجھے جو اس صورت نے دیا وہ ما قدم و ما اثارہم ہے. جو کام بھی کرتی ہوں یا کہتی ہوں تو یہ لفظ میرے دماغ میں گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں رکھے بھی, کیونکہ آج تو گھوم رہا ہے پھر بعد میں ہم پھر بھول جاتے ہیں کچھ عرصے بعد. تو یہاں سے رکھتے ہیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی پوچھیے. آپ نے پوری سورت پڑھی ہے نا, تو جو پیچھے شروع پہلے دن کے نوٹس اس کو جا کے پڑھیں, اس کا جواب وہاں تھا. ٹھیک ہے, دیوان کا دل ایسا تھا. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے پلانٹس میں جنت, دوزخ اور عالم برزخ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو مجھے اس چیز کو اپنے اوپر لینے کی کیا ضرورت ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا. لیکن یہ یاد رکھیے, آپ ایک اور سوال کرتے تو بہت اچھا سوال ہوتا. ہم نے اتنی گلیکسیز دیکھی, اتنے دیکھے. اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے ایک ایسا پوائنٹ کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا. تو ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ زمین ہی کو اتنی کیوں اہمیت حاصل ہے, یا جب قیامت آئے گی تو وہ ساری چیزیں بھی تو ٹوٹیں گی نا, تو یہ بھی ٹوٹے گی, تو فرق کیا ہماری زمین اور پورے پلانٹ میں یا پورے نظام شمسی میں؟ فرق صرف اتنا ہے. کوئی آپ میں سے بتا دے. جی, یہاں حساب انسان کا ہے. کائنات تو بے جان ہے, زمین بھی ٹوٹے گی تو پلوٹو بھی ٹوٹے گا تو نیپچون بھی ٹوٹ جائے گا, لیکن یہاں اس زمین کے اوپر جو حساب ہے وہ انسان کا, تو اس لیے قیامت اس زمین کے ناطے سے انسان کے اوپر آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ہی اچھے طریقے سے رکھے. یہ لکھنے کا اسٹارٹڈ فرسٹ ریڈنگ سورہ یاسین وین مائی ڈاٹر ڈائڈ 3 years ago. آئی فیل بلیسڈ دیٹ آئی ہیو بین گیون دا چانس ٹو لرن دس سورہ پراپرلی اینڈ وتھ میننگ. ایون مائی پروناؤنسیشن ہیز امپروڈ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, ہم سب کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لکھتی ہیں کہ میری امی رو سورہ یاسین, تو میں کیا کہوں, بولوں کچھ نہ بولیں, بس ان کو اس کی تفسیر ساتھ سنا دیں. جی انہوں نے لکھا ہے کہ میری امی رو سورہ یاسین پڑھتی ہیں تو میں ان کو کیا بولوں. اب آپ ان کو یہ بولیں کہ اب آپ اس کی تفسیر بھی سن لیں, دیٹس اٹ. پھر جب وہ پڑھیں گی تو زیادہ اچھے دل سے پڑھیں گی. ٹھیک ہے, چلیے آپ نماز اور بریک اور ٹائم کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اینڈ پہ پھر نہیں جائے گا. 1:11 ہے, انشاءاللہ ہم لوگ 1:30 پہ دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.